الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، قرآن مجید برہان رشید میں سے سورہ آراف جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کی ساتویں سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے مکی سورت ہے، اس کی ایک ایک آیات کی تشریح ہم جمعے کے اس درس قرآن کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے اور امت کے صحیح اور ثابت شدہ عقیدے اور اعمال سے متعلق اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ آیت نمبر 48-39 تک کا خلاصہ گزشتہ درس قرآن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور ایک اہم بحث وہاں پر موجود تھی کہ کافر جس کی موت کفر پر ہوئی ہو معاذ اللہ، تو وہ تو جہنم کا ہی مزداق ہوگا، کیونکہ سورہ آراف کی آیت نمبر 40 سے وہ مکالمہ چل رہا ہے جس کی ہم وضاحت کر رہے تھے، اہل جنت اور اہل نار، جہنمیوں اور جنتیوں کا باہم مکالمہ ہوگا جو قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کیا کریں گے، تو اللہ نے سورہ آراف کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ اور آراف جس کی وضاحت میں نے گزشتہ درس میں بھی کیا تھا، تو اہل آراف بھی اس مکالمے کے اندر شامل ہو جائیں گے اور ان تینوں کے درمیان باہم کیا مباحثہ ہوگا وہ اللہ رب العالمین نے سورہ آراف کی ان ابتدائی آیات 40 کے بعد سے لے کر 50 تک کے درمیان کے اندر اس کی تفصیل کو بیان فرمایا، جس کو ہم ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لمحے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک تو جتنی بھی آیات اتری ہیں اس میں یہی تھا کہ کفار جب مومنین اور مسلمین کو جنت میں دیکھیں گے اللہ کے فضل سے، تو وہاں پر دو چیزیں آئی تھی کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ، یہ جنت میں آنا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تیرا فضل ہے، یہ شان بندگی ہوگی، اور شان بندہ نوازی کیا ہوگی کہ جب جنتی عارضی کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کے درجے کو بڑھاتے ہوئے فرمائے گا کہ ہاں، جو تم نے نیک عمل کیے تھے اس کے عوض میں نے تمہیں جنت دے دی ہے، تو وہ شان بندہ نوازی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا مکالمہ یہاں پر جو زیر بحث تھا وہ یہ کہ جہنمی جنتیوں کے جب بلند مقام کو دیکھیں گے اور ان کی عظمت اور عزت کو دیکھیں گے تو جہنمیوں سے جنتی کہیں گے ہمیں تو وہ مل گیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اب تم بتاؤ کیا تمہیں وہ بھی مل گیا ہے جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ تو وہاں پر اس مکالمے کے اندر میں نے ایک ندا کی بحث آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ پیش کی تھی کہ کسی کو پکارنا جائز ہے ایک خاص عقیدے کے ساتھ، اور یہ خواہ مخواہ جو ایک مخمصہ بنایا جاتا ہے کہ یا غوث نہیں کہا جا سکتا، یا رسول اللہ نہیں کہا جا سکتا، یہ سب فرسودہ اور بیوقوفانہ گفتگو ہے. اس کا شریعت اور استدلال اور دلائل کی دنیا میں اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے، جس پر میں نے ایک تفصیلی خطاب آپ کی خدمت میں رکھ دیا تھا. یہ خواہ مخواہ ایک دھاندلی کر کے داخل کر دیا گیا، اور میں نے ایک بڑا بنیادی نقطہ اس درس میں آپ کی خدمت پیش کیا تھا، کیونکہ آج بحث ختم ہو رہی ہے تو اس لیے میں اس 10 آیتوں کا خلاصہ بھی چند لفظوں میں عرض کر رہا ہوں. اس میں ایک بات میں نے بنیادی طور پر رکھی تھی جو آپ پھر اپنے ذہن میں راسخ کر لیجئے، کہ کسی کو دور سے پکارنا اور آواز کا اس تک پہنچ جانا یہ ممکن ہے مسلمانوں کے نزدیک. یہ دراصل کفار کا اور بالخصوص یونانی فلاسفروں کا، جو ملحد اور بے دین تھے، جو خدا کے منکر تھے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آواز دور تک پہنچ جائے. تو دراصل یہ سوال یا یہ مسئلہ یا یہ اعتراض اسلامی تھا ہی نہیں، جس کو خام خواہ اسلامی لبادہ اڑ کر پہنچایا گیا کہ جناب دور سے پکارو تو ایک بندہ 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر دور ہے، اس کی آواز کیسے پہنچ جائے گی؟ تو یہ اسلامی سوال تھا ہی نہیں. اس کا جواب حضرت امام راضی نے جو دیا تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا. امام راضی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بعد بعید، یعنی مسافت، بعد مسافت اور قرب مسافت، کسی کا بہت زیادہ دور ہونا اور کسی کا بہت زیادہ قریب ہونا، یہ آواز کے سننے سے معنی نہیں ہے، آواز پہنچ سکتی ہے. اور ہمارے اسلامی فلاسفروں کے ہی جد و جہد سے آج تاریخ نے ریڈیو کی صورت میں، ٹیلی فون کی صورت میں، موبائلز کی صورت میں، ان تمام چیزوں کو ثابت کر دیا کہ اسلامی نظریہ جو ہمارے فلاسفر پیش کر رہے تھے اسلامی، حضرت امام غزالی، حضرت امام راضی، وہی درست تھا. اور ملحد اور بے دین خدا کے منکر جو یونانی فلاسفر تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دور سے سننا محال ہے. آج وہی ایک ہمارے اندر اسلامی لبادہ اوڑا ہوا ایک گروہ یہ کہتا کہ نہیں، دور سے تو کوئی نہیں سن سکتا. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا دعوت فکر کے لیے کہ یہ سوال تو اسلامی تھا ہی نہیں. پہلی بات تو جس پر آپ نے بنیاد رکھی ہے وہی پھیکی تھی، یہ تو اسلامی اعتراض ہی نہیں بنتا تھا، نہ اسلامی علم عقلیات کے ماہرین اس کو مانتے تھے. تو ایک بحث ہم نے مختصراً اور مدلل اس بارے میں بھی ان 10 آیات کے خلاصے میں آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی. اور پھر گزشتہ جمعے بھی ایک کہ جہنمی اور جنتیوں کا جو مکالمہ ہے اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے یہ اعلان فرمایا کہ کافر جب جہنم میں چلا گیا، اور اللہ معاف فرما، اللہ محفوظ فرما معاذ اللہ، جس کو کل مرتے وقت العیاذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ کلمہ نہ مل سکا اور استغفر اللہ وہ کفر کی موت مرا، تو پھر شریعت کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جنت میں نہیں جا سکتا. پھر ادھر ایک بحث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جا تو نہیں سکتا، لیکن اگر خدا چاہے تو کافر کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دے، ایسا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے. یہاں سے خاص نظریہ کچھ لوگ امکان کذب کا نکالتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ خدا کے لیے کذب ممکن ہے، جھوٹ ممکن ہے. وہ اپنی بنیاد اور اپنے فاسد نظریات پر اسی عقیدے کو بنیاد بناتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہر شے پر قادر ہے، لہذا کافر کو اٹھا کر اگر وہ جہنم سے جنت میں ڈال دے تو یہ اس کے قادر ہے، اور یہی تو کس بھی ایک صورت ہے. تو مسلمانوں کا اجماعی نظریہ یہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، اور نہ وہ چیزیں تحت قدرت ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین کو بری جاننا خدا کی قدرت میں نقص نہیں پیدا کرتا، جس طرح کہ خدا کا چوری کرنا اور دیگر گناہ کا تصور خدا کے لیے نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح کذب کا تصور بھی خدا کے لیے نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو خدا کی ذات سے جدا رکھنا اس کی قدرت میں کمی نہیں آتی، جس طرح کہ ان چیزوں کا، عیبوں کا جدا رکھنا خدا کی ذات میں کمی پیدا نہیں کرتا. اور اس پر امام اہل سنت کا رسالہ سبحان الصبح، میں نے اس پر ایک تفصیلی بحث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. تو یہ تمام نظریات اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں. یعنی یہ بھی یاد رکھیے جو میلاد کے خلاف بولتے ہیں وہ خدا کو بھی سچا نہیں جانتے. اس بات کو بھی ذرا آپ ذہن میں محفوظ رکھیے کہ جو آج تک میلاد کے خلاف لکھتے ہوئے آئے ہیں ان کے نزدیک خدا کے بارے میں کیا عقیدہ وہ بھی آپ چھوڑیے. چلو میلاد کا تعلق تو نبی کے لیے تھا اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، آپ جا کر ان کی مسجد میں ان کے خطیبوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری مسجد کے خطیب صاحب یہ بات کر رہے تھے، ایسا آپ کی کتابوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ کیا جواب دے تو براہ کرم مجھے آ کر ضرور بتائیے گا کہ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو میں صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری کا نتیجہ ہے کہ انسان اتنا دور جا کر گمراہ ہوتا ہے. اللہ محفوظ فرمائے. یہ 10 آیتوں کا خلاصہ تھا. آج اس کی 10ویں آیت یعنی 50ویں آیت ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں ایک بہت بہترین موضوع آ رہا ہے. لیکن اس سے قبل میں ایک بات عرض کر دوں کہ میلاد کی بات چلی ہے تو انشاءاللہ میلاد شریف پر میرا تفصیلی خطاب مختصر ہوگا اور مدلل ہوگا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا. وہ انشاءاللہ صبح بہارا کے وقت ہوگا. ہاں اس وقت میں آپ کی خدمت میں میلاد کے حوالے سے چند اہم نکات اور چند شرعی ابحاث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اور اہل محبت کے لیے میلاد جو محبت و عقیدت اور ایمان کو دگنا اور توانا کرنے کے لیے جو رہنما اصول مہیا کرتا ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم صبح بہارا یعنی اس وقت جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے. الحمدللہ ہماری اس مسجد میں بلکہ اکثر تمام مساجد کے اندر اہل ایمان فجر سے پہلے جمع ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ساعت جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, تو جو وہ سہانی گھڑی جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ, تو اہل ایمان جمع ہو کر اس ساعت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. یہ محبت و الفت کا ایک نذرانہ عقیدت ہوتا ہے جس کی شریعت مطہرہ نے مطلقاً اور مکمل گویا کہ اجازت مرحمت فرمائی ہے. اور اسی کے ضمن میں الحمدللہ پھر میلاد شریف پر مختصر بحث ہوتی ہے, مختصر نشست ہوتی ہے, اس کے بعد پھر فجر کی نماز ہوتی ہے. اور فجر کی نماز کے بعد الحمدللہ جو میں مبارک شریف یہاں تشریف فرما ہے تو یہاں پر جلوگر ہوتا ہے اور پھر تمام حضرات یہاں پر بادب ہو کر عشاقان رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک شریف کی زیارت کرتے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ موئے مبارک شریف کے حوالے سے بھی چند باتیں اس کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مولود مسعود سے درس لینے کی اور آپ کے میلاد کی خوشی منانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اب 50ویں آیت جب آ گئی ان تمام کے بعد یہاں پر ایک آخری مکالمہ ہے جو جہنمی اور جنتیوں کے درمیان ہوگا. اب جہنمی جو ہے جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں وہ جنتیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ تم پر رزق کی کتنی بارشیں ہو رہی ہیں. جو قرآن نے کہا نا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون, کہ جنتی جو ہوں گے وہ جنت کے اندر مست ہوں گے اور پھل فروٹ اور جو چیزیں انعامات لگے ہوئے ہوں گے. لیکن بازی گستاخی سے پوچھا کہ انعام اور پشتے کھا رہے ہوں گے, تو فرمایا دنیا میں جس کے لیے بادام کو چھوڑا ہے اسی کی پرواہ کر رہے ہوں گے. یہ بازی گستاخی لکھتے ہیں قاضی ثناء اللہ صاحب. فرمایا کہ یہ جو جنتی شغل کے اندر ہوں گے فی شغلہم فاکہون, شغل میں ہوں گے اور جائز شغل جو ہے اس میں لگے ہوں گے اور جناب اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوں گے, حوریں ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گی اور شراباً طہورا ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہوگا, جس چیز کو وہ طلب کریں گے وہ چیز ان کے سامنے موجود ہو جائے گی اور کھانے کے بعد ایک میٹھی سی دکار انہیں آئے گی جس میں سے خوشبو ظاہر ہوگی اور پھر سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. اور پھر وہ جتنا چاہیں گے, یعنی دنیا کے اندر ہمیں اپنے کاروبار گھر میں بیٹھنے سے کتنی محبت ہوتی ہے اس کو یوں سمجھ لیجیے, اور دنیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ ملنے سے ہمیں کتنی چاہت اور لگن ہوتی ہے, مزہ آتا ہے, اس سے ہزارہا درجہ ہمیں جنت کے اندر آئے گا. یعنی وہاں پر اشتہا ان چیزوں کے اندر بڑھ جائے گی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جنت کتنی مبارک چیز ہے. یعنی آپ کا دل کھانے کے لیے کتنا چاہتا ہے. جب جمعے کی نماز میں عموماً ہم آتے ہیں تو کھانا نہیں کھاتے, لیکن جب لوٹ کر گھر جاتے ہیں تو دسترخوان الحمدللہ سجا ہوتا ہے اور بندہ کتنی محبت اور مزے سے کھانا کھاتا ہے. بس اس مزے کو ملحوظ رکھیے, اس سے لاکھوں زیادہ درجے کا مزہ جنت کے اندر جنتیوں کو نصیب ہوگا. اب اس کا تقابل کرنے کے لیے وقت مختصر ہے, میں اسی مثال پر اکتفا کرتا ہوں. اب آپ دیکھیے جب جنتی جنت میں چلے گئے تو جو وہ چاہیں گے وہ ان کو ملے گا, لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمارا مرتبہ یہ ہے کہ ہم پھل فروٹ کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, اس لیے کہ پھل فروٹ تو ہمیں دنیا میں بھی مل رہا تھا, پیسے تو ہمیں دنیا میں بھی مل رہے تھے, مال و متاع, بنگلے, گاڑیاں, عورتیں تو دنیا میں مل رہی تھی, لیکن جس رب کے لیے چھوڑا تھا ہم اس کو ڈھونڈیں گے. اور فرمایا جب تک اس کا دیدار نہیں ہوگا ہم افسردہ رہیں گے. اور حضرت جابر کی بھی حدیث ہے, رسول کریم کہتے ہیں کہ میری امت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں بھی جائیں گے تو دیوار کی طرح منہ موڑے بیٹھے ہوں گے. کوئی پوچھے گا جنت میں پہنچ کر بھی تم پر یہ کیا ہو رہا ہے, تو فرمائیے جو چیزیں تم دکھا رہے ہو نا یہ ہم دنیا میں چھوڑ آئے ہیں ساری. ہاں ہم جس کا دیدار چاہتے ہیں وہ اصل نعمت ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ رحمان اپنی شایا نشان ان پر جلوگر ہوگا, سبحان اللہ, اور آواز آئے گی رب کی جانب سے سلام ان قولا من رب الرحیم. تو فرماتے ہیں کہ جب یہ جملہ کہا جائے گا تو وہ خوشی سے وجد کریں گے, جس کو ناچنا کہتے ہیں نا, وجد کرنا, اپنے آپ کو جھومنا مستی میں, تو وہ اہل جنت جھومیں گے اور کہیں گے مولا اب ہمیں پتا چلا کہ جنت کتنی مبارک جگہ ہے. تو جنتیوں پر اللہ رب العالمین کئی قسم کے انعامات فرمائے گا. جہنمی جب اس انعامات کو دیکھیں گے تو بڑے افسردہ ہوں گے اور افسردہ ہو کر جنتیوں سے اس کو مانگنے کی کوشش کریں گے. جنتیوں سے اس کو بولیں مانگنے کی کوشش کریں گے اور جملہ یہ کہیں گے وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. ابھی تو جنتی ان کو ندا کر رہے تھے, اب جہنمی ان کو ندا کریں گے. جہنمی ندا کر کے کہیں گے او جنتیوں اَنَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ, یہ جو پانی کے جام تم پر اونڈھیلے جا رہے ہیں اس کے چند قطرے ہم پر بھی تو گرا دو, تمہیں شرابن طہورا پلایا جا رہا ہے تو ہمیں بھی تو عطا فرما دو. تو فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, اور اس رزق میں سے کچھ دانا ہمیں بھی دے دو جو رب تمہیں کھلا رہا ہے. تو جنتی اس کو رب کہہ رہا ہے ان کے قول کی حکایت کہ وہ سارے کے سارے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین, اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں. اعوذ باللہ, یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے کافروں پر حرام کر دی, نہ یہاں سے پانی ملے گا اور نہ یہاں سے جناب جو ہے کہ ان کو کوئی رزق کا ٹکڑا ملے گا. یہاں پر مفسرین نے ایک بڑی پیاری بحث چھڑی ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو نعمت عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کے اندر رب کریم کی جانب سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے. یہ مادی نعمتوں کی میں بات کر رہا ہوں, ورنہ حقیقی نعمت تو ذات مصطفیٰ کریم ہے, کیونکہ اسی نعمت سے ہمیں خدا ملا ہے, اسی نعمت نے ہمیں رحمان دیا, اسی نعمت نے ہمیں قرآن دیا ہے, اسی نعمت نے ہمیں اسلام دیا ہے. اس نعمت کے بغیر نہ کوئی خدا کے عقیدے کا تصور کر سکتا ہے نہ دین اسلام کا تصور کر سکتا ہے, اس لیے کہ تمام نعمتوں کی اساس اور جان جو ہے وہ رسول کریم کی ذات گرامی ہے. اور حضور تو ایسی نعمت عظمیٰ ہیں کہ جو چیزیں زحمت بھی ہوتی ہیں حضور اس پر ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ بھی نعمت بن جاتی ہے. اب دیکھیں انگلی کٹانا یہ کتنی بڑی زحمت کی بات ہے, صرف کوئی کہے کہ جناب یہ سوئی لے کر اپنی انگلی میں چبو دو تو کتنی بڑی زحمت ہے, انسان نہیں کر سکتا. لیکن مجاہد اپنی گردن کٹانے کے لیے کتنا بیتاب ہوتا ہے. تو جہاں انگلی کٹانا زحمت ہے لیکن رسول اللہ نے شہادت کو قبول فرمایا تو اب انگلی کٹانا کیا گردن کٹانا بھی ایک بہت بڑی نعمت بن گیا. اسی طرح اولاد کتنی بڑی نعمت ہے, اس کے مخالف دیکھیں انگلی کٹانا تو زحمت تھا حضور نے قبول فرمایا وہ نعمت بن گیا. اسی طرح اولاد کتنی بڑی نعمت ہے لیکن وہ حضور کا نہ ہو تو وہ زحمت ہے. تو تمام نعمتوں کا معیار اساس اور اس کی کسوٹی جو ہے وہ میرے آقا کی ذات ہے. جو آپ سے جڑ گئی وہ زحمت بھی ہو تو نعمت بن گئی, اور جو آپ سے جدا ہو گئی دنیا والے اس کو نعمت کہتے رہے وہ زحمت بن گئی ہے. اور اسی کو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کہا نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کہ حضور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تو انگلیاں کٹی تھیں اور آپ کے لیے سر کٹتے ہیں. وہاں حسن یوسف تھا جو خود موجود تھے, یہاں آپ نہیں ہوتے صرف آپ کا نام ہوتا ہے. یہاں صرف آپ کا نام ہوتا ہے, وہاں انگلیاں کٹی ہیں یہاں گردنیں کٹتی ہیں. وہاں عورتیں صرف نازک جذبات میں فوراً آ جاتی ہیں, یہاں پر مردان عرب ہیں جو بالکل مضبوط ساخت کے لوگ ہیں. وہاں یوسف ان کو دیوانہ کرنے کے لیے اپنے جلوے کو خود پیش کرتے ہیں, یہاں پر گردن کٹانے کے لیے آپ خود تشریف نہیں لاتے, آپ کا نام ہی کافی ہوتا ہے. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے جنہیں اللہ رب العالمین ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے. اور میرے امام کو دیکھیے کہ شاعری میں کیا ملکہ ہے آہا, کہ ایسی تشبیہ ایسا تقابل آپ کو غالب کے پاس بھی نہیں ملے گا کہ جو عشق رسول کو آپ نے علم شاعری اور علم عروضی کے تحت بیان فرمایا. کہ دیکھیے کتنا پیارا تقابل ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ادھر عورت ادھر مرد, ادھر انگلیاں یہاں گردنیں, وہاں پر یوسف یہاں نام محمد. تو کتنا پیارا تقابل لا کر امام اہل سنت نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے. علم عروض اور علم شاعری سے کسی کو اگر شغف ہو تو وہ جان سکتا ہے کہ میرے امام نے استعارہ اور تشبیہات کی کتنی خوبصورت تدبیق یہاں پر جمع کی ہے. تو یہ عشق رسول ہوتا ہے جو بندے سے خود بخود ان چیزوں کو وارد کروا دیتا ہے. کیونکہ آمد شاعر پر جب ہوتی ہے تو آمد جبری ہوتی تو اس کو آمد نہیں کہتے, آمد اس کو کہتے ہیں کہ فی البدی بندے کے زبان سے کلمات نکلنا شروع ہو جائے. تو جس کے دل میں عشق رسول کا سمندر موجزن ہوتا ہے تو اسے ہر بات حضور ہی کی نظر آتی ہے. اس لیے امام اہل سنت نے صرف قصیدہ معراجیہ, آپ تشریف فرما تھے عصر کی نماز کے بعد, ایک شخص آیا اور اس نے آپ کی خدمت میں حضور کے سفر معراج کو بیان کیا, اور اس میں اس نے چند جملے ایسے لکھ دیے تھے کہ جس میں دیگر انبیاء کی مرتبے کی توہین ہوتی تھی. آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد مجھ سے لے جانا. عصر کی نماز کے بعد امام اہل سنت نے پورا قصیدہ معراجیہ تیار کر دیا اور آپ اس کو پڑھتے ہیں, وہ سرورِ کشورِ رسالت. جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے میں نرالے طرب کے سامع عرب کے مہمان کے لیے تھے. اس کی عربی اردو اور دیگر زبانوں کے درمیان تدبیق اور کلمات کی فصاحت اور پیچھے احادیث کا سمندر ہے, دیگر واقعات کے سمندر ہیں, ان تمام کو کس طرح سمو کر میرا امام ایک شاعری میں بیان کرتا ہے وہ قصیدہ معراجیہ دیکھ کر آپ امام اہل سنت کی قابلیت اور صلاحیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. خیر ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جب جہنمی جنتیوں سے پانی کا مطالبہ کریں گے تو جنتی یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کر دیا ہے, یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہے کہ نہ رزق تمہیں دیا جائے گا اور نہ پانی تمہیں دیا جائے گا. یہاں پر علماء نے لکھا کہ جو چیز ہماری خورد و نوش کے اندر ہے, ہماری زیست اور ہماری زندگی سے متعلق جو نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت پانی ہے. فرمایا سب سے بڑی نعمت پانی ہے, اور وہ علماء قرآن کی اسی آیت سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہنمی سب سے پہلا مطالبہ اپنی بیتابی اور اپنی بے قراری اور اپنی بے سکونی اور اپنی استرابی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اہل جنت سے جو سوال کریں گے وہ پانی کا کریں گے. تو فرما پانی اللہ رب العالمین کی زیست زندگی گزارنے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے, اور اسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک بہت بڑا اجر و ثواب ہے. میں اس پر چند حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. مسند ابی اعلی کے اندر یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے یا رسول اللہ, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے افضل صدقہ پانی ہے. صحابہ پوچھتے ہیں حضور سب سے افضل صدقہ پانی کیسے ہے, تو صدقہ فرماتے ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اہل دوزخ اور اہل جہنم جو ہیں وہ جنتیوں سے کس چیز کا سوال کریں گے, عرض کیا کہ پانی کا کریں گے. فرمایا ہاں پانی اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے, اور یہی نعمتیں اگر اس کی رضا کے لیے اس کے بندوں پر خرچ کیا جائے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا صدقہ قرار پاتا ہے. حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, یہ روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے, کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور سے کیا یا رسول اللہ آپ کے نزدیک سب سے پسندیدہ صدقہ کون سا ہے, تو حضور نے شاہ فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ صدقہ پانی ہے. اور اسی ابو داؤد کے اندر انہی حضرت سعد کا ہے, سعد بن عبادہ کا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں بارگاہ رسالت میں پہنچا اور عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا, یعنی ہارٹ اٹیک ہو گیا, انتقال کر گئی, اور وہ دفعتاً انتقال کر گئی, بالکل سلامت تھی اور انتقال کر گئی ہے, تو حضور آپ مجھے بتائیے کہ میں ان کے لیے کیا صدقہ کروں. سرکار نے فرمایا کہ پانی کا کنواں ان کے نام پر وقف کر دو. تو مدینہ شریف کے قریب وہ پانی کا کنواں جو تھا وہ حضرت سعد بن عبادہ نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے وقف کر دیا, اور لوگ اس سے آ کر پانی پیتے تھے, اور وہ پانی پینے کے بعد وہ کنواں اس قدر مشہور ہوا کہ اس کنویں کے اوپر صحابہ کرام نے نام موسوم کر دیا تھا کہ ہذہ بئر ام سعد, یہ سعد کی والدہ کا کنواں ہے, سعد کی والدہ کا کنواں ہے. پانی تو خدا کا ہی ہے اور ثواب خدا ہی دے رہا ہے, لیکن یہاں سے یہ پتا چلا کہ ثواب جس ذات کے لیے ہو اس کے نام کے ساتھ اس کو مختص کیا جا سکتا ہے. فرمایا پانی تو بہت سارے ہیں, ثواب کے کام تو میں بہت کر رہا ہوں, لیکن یہ کنواں جو ہے یہ سعد کی والدہ کے اصال ثواب کے لیے ہے. یہاں پر علماء نے لکھا کہ اصال ثواب مطلق بھی رکھا جا سکتا ہے, اس کا نام بھی کسی مصارف کے لیے خاص کیا جا سکتا ہے. اسی لیے قرآن پڑھ کے بخش دینا, کھانا بنا کر غریبوں کو کھلا دینا, یہ اصال ثواب کا طریقہ ہے. اگر اس پر غوث اعظم کی گیارہویں کا نام رکھیں تو یہ بھی درست ہے, خواجہ کی چھٹی کا نام رکھیں یہ بھی درست ہے, سیدنا صدیق اکبر کے اصال ثواب کا نام رکھیں یہ بھی درست ہے. اس لیے کہ اصال ثواب کی رسم پر نام کو رکھ دینا یہ جائز ہے, جس طرح کہ اس کنویں کا نام پڑ گیا تھا بئر ام سعد, یہ حضرت سعد کی والدہ کے ثواب کے لیے کنواں ہے. تو دیکھیں ہے تو ثواب کی بات ہے لیکن اس پر ایک نام رکھ دیا گیا ہے کہ یہ عام ثواب نہیں ہے بلکہ یہ صرف سعد کی والدہ کے لیے ہے. تو یہاں سے پتا چلا کہ اصال ثواب کی رسموں پر اور ان عبادتوں پر, محض رسم نے ان عبادتوں کی چیزیں جو اصال ثواب کے لیے ہے اس کو نام کے ساتھ موسوم کیا جا سکتا ہے, جس طرح کہ ہم اپنی خوشیوں کو عقیقے میں قربانی کے ناموں میں تقسیم کرتے ہیں, اسی طرح اصال ثواب کو گیارہویں بارہویں ان ناموں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے. نام عبادت نہیں ہوتا, نام تعارف ہوتا ہے کہ کس کے لیے ثواب ہو رہا ہے. اصلاً وہ چیز خدا ہی کے لیے کی جاتی ہے, اور خدا اپنے فضل سے جو اجر عطا فرماتا ہے اس کو جس بزرگ جس نیک ہستی کے نام پر پہنچایا جاتا ہے اس کے نام کے تعارف اور مصارف کے خرچ کے لیے نام رکھا جاتا ہے, جس کو شریعت مطہرہ نے جائز رکھا اور اس کی دلیل یہ حدیث پاک بن رہی ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کرتے ہیں, بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے, دو روایتیں یہاں پر آتی ہیں, میں دونوں عرض کر دیتا ہوں, وقت ختم ہو رہا ہے. کہ شخص جا رہا تھا اسے بڑی شدید پیاس لگی, وہ دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہے اور وہ کیچڑ پر زبان لگا کر چاٹ رہا ہے اور قریب ہے کہ وہ مر جائے. اس آدمی نے پانی پیا, پانی پینے کے بعد اس نیت سے سوچا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی اور میں پیاس سے مرنے کے قریب ہو گیا اس طرح یہ جانور بھی ہو گیا. فوراً اس نے پانی نکالا کنویں سے اور اس کتے کو پلایا اور کتا تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہو گیا اور وہ دوڑنے لگا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ تمہیں پتا ہے اللہ نے اس نیکی پر اسے بخش دیا, اس نیکی پر اسے بخش دیا. اللہ اکبر. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کتوں پر بھی جانوروں پر بھی اگر کوئی نیکی کی جائے تو خدا بخش دیتا اور اس میں اجر ہے. تو بخاری شریف کے الفاظ موجود ہیں, حضور نے فرمایا کل کبیتم رتبتن اجر, ہر تر جگر پر بھلائی کرنے میں اللہ نے اجر رکھا ہے, یعنی ہر زی روح کے اندر مہربانی کرنے پر خدا نے اجر رکھا ہے. لہذا یہ بلی مار دیتے ہیں, کتوں کو مار دیتے ہیں, جو غیر مضر, اگر واقعی میں کتا بلی اگر ضرر پہنچانے والی ہے تو اس کو تو مارنا جائز ہے, لیکن یوں ہی جو مذاق مستی میں پتھر اٹھا کر مار دیا جاتا ہے, تو جس طرح ہر تر جگر کے ساتھ بھلائی کرنے پر خدا نے اجر رکھا ہے, اس طرح ہر تر جگر کے ساتھ برائی کرنے پر خدا نے عذاب بھی رکھا ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ ایک عام وضاحت اس بات کی موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرمائی. اسی طرح اسی بخاری شریف کے اندر ایک روایت اور بھی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی, بڑی بدکارہ تھی, وہ گزر رہی تھی تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ اس نے دیکھا کہ کتا بالکل اوندھا پڑا ہوا ہے, پیاس سے مر رہا ہے. اس نے فوراً اپنے جرابوں کو اتارا اور کنویں کے اندر داخل کر کے کسی طریقے سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا اور کتا جو ہے کہ وہ سلامت ہو گیا, اس کی جان بچ گئی. رب کریم کی رحمت جوش میں آئی, اس فاحشہ کریم اسے آئندہ شاہد اور جنتیاں بنا دیا. اب دیکھیں کتے کو پانی پلانے پر اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں, تو گناہ تو اس نے بڑے بڑے کیے تھے, تو کتے پر پانی, کتے کو پانی پلانے میں کوئی اتنا بڑا ثواب مل گیا کہ اس نے جو اتنے بڑے بڑے گناہ کیے تھے معاف ہو گئے. تو یہاں پر علماء جواب دیتے ہیں, سرکار غوث اعظم نے بھی لکھا, داتا صاحب نے بھی لکھا کہ پیارو اللہ جب گناہ پر پکڑے تو یہ اس کا عدل ہوتا ہے, اور کسی چھوٹی سی نیکی پر بخش دے تو یہ اس کا فضل ہوتا ہے. فرمایا خدا کے اختیار کو عدل میں مقید نہ کرو اور نہ اسے عدل کا سوال کرو, اس سے فضل کا سوال کرو. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے مانا کہ اس نے جو کتے کو پانی پلایا اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, کتا اگر مر بھی جاتا تو ایسا نہ ہوتا کہ جناب جو ہے کہ پورا نظام دنیا کا بند ہو جاتا, لیکن اس نے جو غلط کام کیے, پورے معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش کی اور اللہ کی سخت نافرمانیاں جان بوجھ کے کی, تو اس پر تو گرفت ہونی چاہیے تھی, لیکن اللہ رب العالمین نے محض ایک ترجیگر کو پانی پلانے سے اس کو بخش دیا, اسے عابدہ بنا دیا. تو فرمائے اس لیے کہ رب کریم اپنے فضل کو اپنے عدل پر غالب رکھتا ہے, اپنے فضل کو اپنے عدل پر غالب رکھتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین اگر کسی کو عذاب کی وعید دے کر بخش دے تو یہ امکان کذب نہیں ہوتا میرے پیارو, جس کو تم اپنے فتاووں میں لکھتے ہو. یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے جو اللہ یہاں پر فرما رہا ہے, وہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہا ہے. تو یقیناً یہ ساری احادیث اس بات پر بیان دلیل ہے کہ جہنمی جنتیوں سے جب سوال کریں گے تو وہ سوال کی نوعیت اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ پانی دے دو. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بڑی چیز پانی ہے, اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ جب صحابہ نے پوچھا حضور پانی کسی قوم کو کیسے پلائیں, فرمایا اگر ان کے پاس پانی ہو تو پانی پینے کا آلہ مہیا کر دو. جس طرح نیک لوگ مسجدوں کے اندر ٹھنڈے پانی کی مشینیں لگا دیتے ہیں, کولرز لگا دیتے ہیں, یا جناب کہیں دیہات کے اندر کنواں کھدوا دیتے ہیں, تو فرمایا اگر پانی ان کے پاس ہو تو پانی کے آلہ مہیا کر دو, اور اگر ان کے پاس گویا کہ آلے تو موجود ہے پانی موجود نہیں ہے تو فرمایا ان کے لیے پانی مہیا کر دو. اس لیے کہ اللہ کی راہ میں یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہے. حضرت گرامی الحمدللہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ربیع الاول شریف کی یہ ساعتیں چل رہی ہیں, اور بارہ ربیع الاول کی مقدس سات ان قریب آ رہی ہے. اس میں ہم الحمدللہ ظہر کے بعد یہاں سے ایک جلوس کی صورت ہوتی ہے جو تمام عالم اسلام پوری دنیا کے اندر اہل اسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے جلوس نکالتے ہیں, اور یہ جلوس نکالنا صحابہ کی سنت ہی ہے. کہ آپ دیکھیے ہجرت کا واقعہ ہو, یہ ہجرت سے آنے والا واقعہ ہو, یا فتح مکہ کا واقعہ ہو, صحابہ کرام حضور کی محبت کا اظہار کے لیے مجمعے کی صورت میں اور جلوس کی صورت میں ہر جگہ جاتے ہیں, اور جلوس یقیناً ایک اظہار عقیدت کی چیزیں ہیں. جو لوگ جلوس کو منع کرتے ہیں وہ اپنے لیڈروں کے لیے پھر بھی نکالتے ہیں, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں نکالتے ہیں؟ ذلت کے لیے نکالتے ہیں, عزت کے لیے نکالتے ہیں. تو کہا جی لیڈر کی ذلت تو نہیں ہو سکتی, عزت ہی ہو سکتی ہے. تو ہم نے کہا جو عزت عرف مشہور ہو اور غیر شرعی نہ ہو تو اس کے سب سے بڑے مستحق ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو الحمدللہ اس سال بھی 12ویں شریف کا جلوس بعد نماز ظہر ہماری اس مسجد سے روانہ ہوگا. مرحبا یا مصطفیٰ کی گونجوں میں. اللہ رب العالمین کی نعمت عظمیٰ سرکار ہے. کوئی روزے کی حالت میں ہوگا, کوئی صدقہ کر رہا ہوگا, کوئی خیرات کر رہا ہوگا, کوئی نوافل پڑھ رہا ہوگا. انشاءاللہ العزیز یہاں سے یہ ساری چیزیں گویا کہ روانہ ہوں گی. گاڑی موٹر سائیکلیں جو لے کر جانے کا ایک رواج ہے, برائے کرم آپ سے یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ پیدل جلوس میں شریک ہونے کی کوشش کیجئے. حفاظتی اقدامات بھی ہیں, لیکن جو موت حضور کے جلوس میں آ جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے. لیکن حفاظت, ہم اسبابی لوگ ہیں, ہم یہ نہیں ہیں, ہماری جماعت ایسی نہیں ہوتی کہ سب کچھ خدا کا کرنا اور بندے سے کچھ نہ ہونا. لیکچر دیا جاتا ہے نا, سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا, یہ غلط نظریہ, غیر اسلامی نظریہ ہے. ہم ایسے نظریے کے ماننے والے نہیں. ہم کہتے ہیں دنیا اللہ نے عالم اسباب بنائی ہے. زہر پیو گے تو خدا تمہیں ماری دے گا, پانی پیو گے تو خدا تمہیں بچا ہی دے گا. لیکن نہ زہر بچا رہا ہے نہ خدا بچا رہا ہے, نہ زہر بچا رہا ہے نہ پانی بچا رہا ہے. بچا تو خدا ہی رہا ہے, لیکن وہ تمام چیزیں ضرر کی کس چیز میں ظاہر ہو رہی ہے؟ سبب کے جملے میں ہو رہی ہے. جہاں خدا نے نہیں بچایا تو تم نے اسباب غلط اختیار کیا, جہاں خدا نے بچا لیا تو وہاں پر تم نے اسباب ٹھیک ادا کیا. خدا اپنے سبب کے خلاف بھی کر سکتا ہے اور سبب کے موافق بھی کر سکتا ہے, لیکن ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم اسباب کو بروئے کار لائیں. لہذا حفاظتی اور سیکیورٹی پرپوز کے مطابق اور اس کے معاملات کے مطابق آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جلوس میں شریک تو ضرور ہوں, لیکن موٹر سائیکل گاڑیوں سے اجتناب کریں اور پیدل جلوس کی صورت میں آئے, تاکہ جہاں تک یہ جلوس کا سلسلہ چل سکے اور جہاں تک آپ کو توفیق ہو آپ چلیں, بلکہ جہاں تک جلوس کا اختتامی مرحلہ رکھا گیا ہے وہاں تک آپ شامل ہو کر اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اظہار کریں. یہ چند باتیں ہیں. اور بالخصوص آخری بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں, وہاں پر اہل محبت پانی شربت اور دیگر چیزوں کا نذرانہ محبت کے ساتھ دینا چاہتے ہیں, تو ہمارے احباب وہاں پر باقاعدہ خاص یونیفارم کے ساتھ موجود ہوں گے, جو گویا کہ حفاظتی اقدامات کے ساتھ وہاں پر موجود ہوں گے. تو آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں سے رابطہ کر کے پھر اس صورت میں نیاز اور جگر چیزیں جو تقسیم کرنی ہوگی شیرنیاں وہ ان لوگوں سے کی جائے, اور اگر ان سے پوچھے بغیر اگر آپ خرچ کریں گے تقسیم کریں گے تو پھر ہمیں یہ حق آدھی حاصل ہوگا کہ ہم آپ کو روکیں. تو یقیناً آپ ان لوگوں سے جو باقاعدہ ان کی علامات ان کی شخصیات بالکل نمایاں ہوگی, اور آپ بڑھ چڑھ کر اگر اہل جلوس کو پانی پلا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں, لیکن ہمارے ان منتظمین اور ذمہ داران کے ساتھ رابطہ کر کے کریں تاکہ ہر سلسلہ ایک مربوط طریقے سے ہو. اور انشاءاللہ جلوس تو قیامت تک رہے گا, یہ جان تو آنے جانے والی ہے. امام حسین کہتے ہیں کہ جسم کے لیے موت لازم ہے, اور موت کا سب سے بڑا سہرا یہ ہے کہ وہ حضور کی ناموس پر خرچ ہو جائے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. دعا کریں رسول اللہ جو تعلیم لائے ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کے مولود کی خوشی منانے کے اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.